حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت فأريد ان شاء اللہ ان اختبئ دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامة. ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں. یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا ہی کروں گا کہ اپنی دعا کو اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے محفوظ رکھوں کہ وہ اس دن مانگوں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں, جو محنتیں تھیں, ان کی بنا پر انہیں یہ ایک انعام یا تحفہ دیا گیا کہ ہر نبی کو لازماً قبول ہونے والی دعا کا اختیار دیا گیا کہ وہ جہاں چاہے مانگ لے. نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے خلاف وہ دعا مانگی جس کے نتیجے میں طوفان آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کی نجات کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے, رحمت للعالمین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کس قدر خیال تھا, اس کی کس قدر خیر خواہی تھی کہ اپنے لیے کچھ مانگنے کی بجائے اپنی مقبول دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر دیا بعد میں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کی یہ دعا اس امت کے اہل توحید کے لیے ہوگی, شرک کرنے والوں کے لیے نہیں, جنہیں اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اللہ کی مشیت پر موقوف رکھا, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے رکھی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی. امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے, یہ بتانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت کے تحت ہے, کائنات کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے, وہ جیسے چاہتا ہے اس نظام کو چلاتا ہے. حتیٰ کہ کوئی نبی, ملک, مقرب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتا. اللہ جو چاہے کرے, یہ یاد رکھی, ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. اس حدیث سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا کو اپنی امت کے لیے محفوظ رکھا, مؤخر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر فکر مند رہتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی, ساری رات صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے, رکوع میں بھی سجود میں بھی. وہ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبح تک ساری رات رکوع اور سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے. آپ نے فرمایا, میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا, اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سجدے میں تو قرآن نہیں پڑھتے تو یہ آپ نے کیوں پڑھا؟ آیا خیال؟ ہم ایسے نقطے پر چنتے ہیں. یہ کیا, یہ ایک طرح سے سفارش تھی, دعا ہی تھی. قرآنی دعائیں جو ہیں وہ سجدے میں پڑھ سکتے, قرآنی دعائیں بھی, مسنون تو خیر پڑھ ہی سکتے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید پر ہوں, خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں. پھر آپ شفاعت اس کے لیے کریں گے جو آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے. آت محمد ان الوسیلت والفضیلت. اور وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا, اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا. جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر اسی طرح مدینہ کی سختی پر صبر کرنے والے کے لیے بھی آپ شفاعت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا, یا فرمایا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہوں. آپ کی شفاعت اہل کبائر کے لیے بھی ہوگی, شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ کرنے والے ہیں. بہرحال شفاعت الگ ایک ٹاپک ہے, اس وقت اس کا موقع نہیں, لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے خیر خواہی پتہ چلتی. ہم سب کے لیے سیکھنے کی اس میں کیا بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے کنسرنڈ تھے تو ہمارے اندر کیا اخلاق ہونا چاہیے؟ خود غرضی کی زندگی جیے, خیر خواہی کی, صرف اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے یہ نہ سمجھے کہ ساری دنیا آرام میں ہے, دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں, صرف اس وقت دعا نہ کریں جب کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کرو، بلکہ اس کے علاوہ بھی دعا کریں. کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، کسی بھی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں. کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو تو اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ میں کس طرح اس کو بتاؤں، مجھے طریقہ سکھا دے کہ میں اس کی اصلاح کروں. اصل سچی محبت یہی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کا فائدہ سوچے، دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، سامنے بھی اور پیچھے سے بھی. جب تک یہ اخلاق نہیں ہمارے اندر آتا اس وقت تک دین نہیں پھیلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں برکت اسی وجہ سے ہوئی نا، آپ کے اندر سب سے زیادہ خیرخواہی تھی، سب کے لیے تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنی خیرخواہی تھی، جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے عذاب کے تو وہ کیا کرنے لگے، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط پہ عذاب کی خبر ملی تو ان کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرنے، جھگڑا کرنے اصرار تکرار سے دعا کرنے لگے ان کے، حالانکہ پتا تھا کہ بری قوم ہے. تو جو لوگ بھٹک گئے ہوں، گمراہ ہو گئے ہوں، غلط کام کر، ان کے لیے بھی دعا کر، اللہ ان کو ہدایت دے دے. نفرت کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کو کاٹ پھینکنا بہت آسان ہے، لیکن ہمدردی کے ساتھ جب وہ مانے بھی نہ آپ کی اصلاح، آپ کو اکنالج ہی نہ کریں کہ آپ کا ان پر کوئی احسان ہے، اس وقت ان کے ساتھ احسان کرنا اصل احسان ہے. جب کوئی ہمارے احسان پر ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے اور جواباً ہمارے ساتھ احسان کرنے لگے تو اس کا وہ درجہ نہیں جو اس کا ہے، جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے بدلے میں کوئی جواب نہیں چاہا جاتا اور نہ توقع ہوتی اور نہ رکھا جاتا. اور یہی ہوتا ہے کام کہ میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اس کی جزا مجھے اللہ سے چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ صرف کھانا کھلا کے ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح کسی کی مدد کر کے جو بھی کریں وہ اللہ کی خاطر کریں.
السلام علیکم استاذہ جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. استاذہ جان جیسے آپ نے کہا جو شرک کرے گا اس کو شفاعت نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی الہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیتا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو وہ بھی شرک اسی میں آئے.
یہ شرک اکبر جہاں کسی اور ہستی کی عبادت کرنا ہو، وہ دوسرے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کسی نہ کسی طرح اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کے اپنے نفس کی. چھوٹی سی مثال، ہم ویسے بڑے پردے کا اہتمام کرتے ہیں، اسکارف اور گاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، شادی کے دن اپنی ہو یا کسی کی سب کچھ بھول جاتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کی پیروی یا اپنے نفس کی پیروی؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اور معنی میں آتا ہے. یہاں اصل میں مراد شرک اکبر ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کو خدا کا درجہ دینا یا کسی انسان کو خدا کا درجہ دینا. یعنی وہاں مراد یہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کی وہ اتنی پیروی کرتا ہے جیسے اللہ کی پیروی کرنی چاہیے. حدثنا یسرۃ بن صفوان ابن جمیل اللخمی، حدثنا ابراہیم ابن سعد عن الزہری عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم رأیتنی علی قلیب، میں ایک وقت سو رہا تھا کہ خود کو ایک کنویں پر دیکھا. وہ پڑھی ہوگی نا حدیث، قلیب بدر، بدر کا کنواں جس میں مشرکین کی لاشیں ڈالی گئی، وہ بھی قلیب، تو قلیب اس معنی میں. فنزعت ما شاء اللہ ان انزع، تو میں نے اس سے جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا. ثم اخذها ابن ابی قحافہ، اس کے بعد ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق نے ڈول پکڑا. فنزع ذنوبا او ذنوبین، اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے. وفی نزعه ضعف، اور ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی. واللہ یغفر له، اللہ انہیں معاف فرما دے. ثم اخذها عمر، پھر اسے عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا ڈول کو. فاستحالت غربا، تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈول بن گیا، غرب بن گیا. فلم ارى ابقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعتن، میں نے لوگوں میں سے کسی کبھی اور بہادر کو اس طرح ڈول پر ڈول نکالتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کنویں کے ارد گرد گھاٹ بنا لیے، باڑے بنا لی، یعنی وہاں ٹھکانا بنا لیا، اتنا پانی نکالا. اب یہ ڈول کھینچنے کی تعبیر کیا ہے؟ امور خلافت انجام دینا. حضرت ابوبکر نے دو سال تک امور خلافت انجام دیے، اور اس میں حضرت ابوبکر کی کمزوری کوئی ذاتی کمزوری نہیں ہے، اس سے مراد مال غنیمت کی کمی، کیونکہ ان کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو آپ انہیں دین اسلام کی طرف واپس لانے میں ان کی سرکوبی میں لگے رہے. اور یہ عمل فتوحات اور ان کے نتیجے میں مال غنیمت ملنے سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے، کہ کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راہ پہ لانا. تو ارتداد کا عمل ان کے دور حکومت میں ہوا تھا، اس لیے مذکورہ کمزوری کو ان کی طرف منسوب کیا گیا، پھر اسے معاف کر دیا گیا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی تھیں. اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے بڑی طاقت اور مہارت سے ڈول کھینچے، یہ ان کے کامیاب دور حکومت کی طرف اشارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ یغفر لہ کیوں کہا؟ کہ کوئی بھی حضرت ابوبکر کو ملامت نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ کمزوری اس کے مقابل ہے جو حضرت عمر کے دور میں واقع ہوئی، اس طاقت کے مقابلے میں. یعنی حضرت عمر کا دور جو ہے وہ فتوحات کا دور تھا، طاقت کا دور تھا، اور ان کی فتوحات حضرت ابوبکر کی نسبت بہت زیادہ تھی. حضرت ابوبکر مسائل سلجھاتے رہے، اندرونی مسائل کو دیکھتے رہے اور مرتدین کے خلاف جنگ کرتے رہے، لیکن حضرت عمر جو تھے ان کے دور خلافت میں دین باہر پھیلا، روم اور ایران تک چلا گیا اور دنیا کے ایک بڑے حصے پہ چھا گیا. یا اس حدیث میں رسول اللہ نے جو پانی کھینچا اسے اللہ تعالی کی مشیت سے امام بخاری نے منسلک کیا ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت سے باہر کوئی چیز بھی نہیں، انسان کی چاہت بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عمومی طور پر حضرت ابوبکر کی فضیلت حضرت عمر پر بھی ہے، سب پر ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں ایک خاص پہلو کی طرف نشاندہی ہے کہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس آئے گی، کتنے سال رہے گی اور پھر اس میں کیا ہوگا. نیکسٹ حدیث ہے، حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال. ابو موسیٰ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ السائل وربما قال جاءہ السائل او صاحب الحاجتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا ضرورت مند آتا تو قال اشفعو، فرماتے کہ اس کے حق میں سفارش کرو، فل تو اجرو، تمہیں ثواب دیا جائے گا. وَيَقْدِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے رسول کی زبان سے وہی جاری کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی کوئی سوالی آتا، کچھ مانگتا تو آپ کیا کہتے؟ تم بھی سفارش کرو کہ تمہیں بھی ثواب مل جائے، لیکن ملے گا اس کو وہی جو اللہ چاہے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی چیز کیسے دیتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے نا، اور وہ چیز اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، زیادہ ہوتی یا کم ہوتی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے، اپنے صحابہ کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے. ہر موقع پر آپ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے. ایک طریقہ یہ تھا نا کہ کوئی آیا، آپ اس کو کچھ دیتے، آپ کی ہی واہ واہ ہوتی، تعریف ہوتی، اور وہ شخص بھی آپ کی تعریف کر کے رخصت ہو جاتا. لیکن آپ نے انکلوڈ کیا اپنے ساتھ کن کو؟ اپنے ساتھیوں کو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے. کس قدر دل رکھنے والے تھے کہ یہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں، بلکہ ون ون کی پوزیشن. بعض وقت ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وہ اشرک ہو بھی امری، کہ میرے بھائی ہارون کو اس کام میں میرا شریک بنا دے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں میں شراکت انسان کو پسند نہیں ہوتی، لیکن جب انسان اپنے کام میں اوروں کو بھی شریک کر لیتا ہے اس کے دوہرے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اپنے اوپر سے بوجھ ہٹتا ہے جب آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، دوسرے کو کام سکھا دیتے ہیں. سکھایا آپ نے الدال علی الخیر کفائلہ، آپ نے سکھایا آپ بھی ثواب میں برابر کے شریک ہیں. ایک یہ تھا کہ سارا کام آپ خود کرتے اور آپ سارا ثواب لوٹتے، اور ایک یہ کہ آپ نے دوسرے کو شریک کر کے اس کو بھی ثواب میں شریک کر لیا. تو زیادہ بہتر صورت کون سی ہے؟ ہم کیوں نہیں شریک کرتے دوسروں کو؟ اس کی وجہ بتائیے، تاکہ سارا کریڈٹ ہمیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری ویلیو کم نہ، انسیکیورٹی، ہم انسیکیور ہوتے ہیں، کوئی میرے سے آگے نہ نکل جائے، بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ قابل ہیں، ہم زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. سکھانے میں محنت لگتی ہے، ہم وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اچھا، یہ چیز میں نے دیکھی بعض گھرانوں میں ہوتی ہے، مائیں سارا کام خود ہی کرتی رہتی ہیں، بچوں کو شریک نہیں کرتی. اچھا جاؤ تم پڑھو، تم ٹی وی دیکھو، میں خود ہی کر لوں گی. ان کو فارغ فالتو بٹھا دیتی ہیں آرام طلبی کے لیے، اور خود تھک ہار کے پھر غصے میں آتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں. پہلے خود ہی کہتی ہیں جاؤ تم، اور پھر خود ہی کہتی ہیں تم نے تو کام ہی نہیں کیا. ہمیں دوسروں کا کیا ہو پسند نہیں آتا، چاہے خود اس سے کم تر درجہ کہیں کیوں نہ کر رہے ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بلغوا عنی ولو آیا. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مبلغن او من سامع. یعنی بعض اوقات جس کو انسان سکھاتا ہے وہ آپ سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، اس کو سمجھ زیادہ دی، عقل زیادہ دی ہے، صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، نکل گیا تو آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ آپ کا کچھ گیا؟ اس پر اللہ کا فضل ہوا. صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے. کام کو ڈیلیگیٹ کیا کریں، چاہے گھر میں ہو، چاہے ادارے میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسروں کو ایک ٹرسٹ بھی شو ہوتا ہے نا، کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. کسی کو کوئی کام دینا، کوئی ذمہ داری دینا، کوئی چیز دینا، کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ان کے حوالے ایک امانت کر رہے ہیں، آپ ایک یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی اسکل سکھانا بھی صدقہ ہوتا ہے، کسی کو کسی کام کے قابل بنا دینا. کچھ گھرانوں کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، میری اپنی نند جو ہے ماشاء اللہ، انہوں نے کتنے ہی بچوں کو چھوٹی عمر میں لیا اپنے، جیسے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو پالا پڑھایا، بہت سی چیزیں سکھائیں، پھر ان کو کوئی کورسز کروا دیے اور ان کو کہیں نہ کہیں جاب پہ لگوا دیا. ایک خاتون ہے اپنے گھر میں ہے اور بہت کام باہر جا کے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جو گھر میں ان کی ایسی خیر خواہی کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، ان کی زندگیاں بن گئیں. عام طور پر لوگوں کے اندر یہ خیر خواہی نہیں ہوتی، وہ اس طرح پکڑ کے رکھتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کہیں ہم سے نہ چھوٹ جائیں، ہم نے ان کو سکھایا لہٰذا ہم ہی کو فائدہ دیں. بھائی اگر وہ باہر جا کے کچھ اور کریں گے تو بھی تو ہم ہی کو فائدہ پہنچے گا نا، ہم نے جو سکھایا. تو یہ جو خیر خواہی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دوسروں کی، یہ بے مثال ہے. اور دین کا کام کرنے والے جب تک یہ خیر خواہی دل میں نہیں لائیں گے دوسروں کے، اپنے ساتھیوں کے بھی اور دوسرے باہر کے لوگوں کے لیے، اس وقت تک دین آگے نہیں بڑھتے. دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، اگر آپ خیر خواہی نہیں کر رہے تو آپ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ پھر کیا دے رہے ہیں دوسروں کو؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تعاون علی البر و تقوی، تعاون نہیں کر رہے، کسی کی مدد نہیں کر رہے، کسی کی مشکل آسان نہیں کر رہے، کسی کو کام نہیں دے رہے، کسی کو آگے نہیں بڑھا رہے. ایک شیپرڈ کیا کرتا ہے؟ وہ بکریوں کو آگے رکھتا ہے. تو ایک اچھا لیڈر بھی اپنے ساتھیوں کو اپنے سے آگے رکھتا ہے اور پیچھے سے نگرانی کرتا ہے، دیکھتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے واقعی کوئی دین کا کام کرنا ہے نا، تو پھر سنت پر عمل کیے بغیر وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا، وہ بس اٹھک بیٹھک ہی ہوگی، دو دو چار کرتے ہوئے وقت گزر جائے گا، میکسیمم فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، نہ خود کو نہ لوگوں. لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ کہ ہم میکسیمم خود کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، زیادہ اجر اکٹھا کر رہے ہیں. جتنے زیادہ لوگوں، مثلا ایک جگ پانی کا ہے، اگر آپ پانچ لوگوں کو پلاتے ہیں تو پانچ لوگوں کا اجر ملے گا، اور سات کو پلاتے ہیں تو سات کا ملے گا. جتنے لوگوں تک ایک چیز لے جائیں گے اتنا ہی اجر بڑھ جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے انتہائی خیر خواہ اور ہمدرد تھے. ہر موقع پر امت کی فلاح و بہبود آپ کے پیش نظر ہوتی تھی، اور یہی چیز پہ صحابہ میں آئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آپ لوگوں کو ثواب میں شریک کرنا چاہتے تھے، یعنی کام میں شریک کرنے کا مطلب کیا؟ ثواب میں شریک کرنا. اور پھر کس طرح؟ کہ ان کو کہتے سفارش کرو، تم بھی شامل ہو جاؤ، دینا تو ہے، جو اللہ چاہے گا دوں گا، لیکن تمہیں بھی ثواب مل جائے گا. ایک زبان ہلانے سے اگر ثواب مل سکتا ہے تو نفع کا سودا نہیں. تو یہاں شفاعت سے مراد دنیا کے کاموں میں شفاعت ہے، آخرت میں نہیں، یہ دنیا کی چیزوں میں، کہ ہاں آپ اس کو اتنا دے دیں، آپ اس کے لیے کر دیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، خیر کے کاموں میں وسعت لانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے. وَيَقْدِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، یعنی اللہ نے جو تقدیر اور قضاء و قدر مقرر کر دی ہے وہ ہو کر رہے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارا یہ شفاعت جو ہے وہ سن لی جائے گی اور کام ہو جائے گا ان کا. تو کوشش پر بھی اجر ہے، اس بول پر بھی اجر ہے، یعنی انسان کی عبادت صرف ایکشنز کی نہیں ہوتی، اس کے کلام میں بھی ہوتی ہے، اس کی بات میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہاں بھی مشیت کی بات ہے. تو بہرحال اس حدیث میں سفارش کرنے کی اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور قضاء و قدر کا اس بات بھی ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ بعض مائیں تو بچوں کو کھانا بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھانے دیتی، وہ بھی ان کے منہ میں نوالے ڈالتی اپنی محبت کے اظہار کے لیے، لہٰذا تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کھانا بھی نہیں کھانا آتا ہوتا. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، کسی کو بیکار کر کے رکھ دینا. جی سالن ڈالنے، کیونکہ مائیں ہی ڈال کے، اس قدر الجھن ہوتی ہے اگر مجھے کوئی سالن ڈال کے دے، کہتے یہ اتنا سا کام بھی میں نہیں کر سکتی، کیا سمجھ رکھا ہے. اور ہم بزرگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں عام طور پر، کہ نہیں یہ گرا دیں گے، ان کو یہ ان کا ہاتھ کہاں پر ہے. نہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے، اصل میں ہم جلد باز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی کریں، بس جلدی سے بھگتائیں اپنے اور کسی کام سے، فون اٹھائیں جا کے.
سادہ جی، ایک دفعہ شیخ حسیمین رحمہ اللہ کا ایک میں نے پڑھا تھا، تو اس کا کچھ ترجمہ اسی طرح سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کسی کو بھی اگر، جیسے ہم نے انسیکیورٹی کی بات کی یا حسد کی یا اس طرح کسی کے دین کے کام پہ آتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر آپ کو دین سے محبت نہیں ہے. Yes. کیونکہ آپ دین کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سک رہے نا، آپ کو اگر دین سے محبت ہو اور آپ کو یہ نظر آئے کہ دین بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو خوشی ہوگی کسی اور کی کارکردگی پر
کہ اس کے ذریعے کام اور آگے بڑھ سکتا ہے، تو اس کو آگے لایا جائے،
ورنہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے محبت ہے اور آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں.
بالکل، اور نیت کی خرابی بھی بیچ میں آ جاتی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
سازہ، میں مشیت پہ ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جیسے مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں رضا میں راضی رہنا، تو جیسے بات ہوئی کہ بعض دفعہ ہم نیکی کے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم لوگ بہت دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، کچھ ایسا سوچا ہوتا ہے. جیسے پیرنٹس کی خدمت ہے شرک کے بعد، دوسرا یہی ہے نا کہ ہم لوگ پیرنٹس کی خدمت کریں، وہ بڑھاپے پہ ہیں تو ہم بیٹیاں جیسے اپنے پیرنٹس کی اس طرح سے نہیں کر پاتی، تو یہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم چاہ کے بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، تو ایسی سچویشن میں
وہ اس وجہ سے ہے نا کہ آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں اور آپ کے اوپر کچھ اور پابندیاں ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی رضا کے بغیر نہیں نکل سکتے، آپ پر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی، اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہوتی ہیں. آپ کی اگر نیت ہو اور آپ کا ارادہ ہو تو اس پر آپ کی نیت کا بھی اجر آپ کو ملے گا،
اور ان کو ضرورت بھی ہو اور پھر بھی ہم نہ کر پا رہے ہوں تو پھر اس میں
جی اسباب نہیں بن رہے،
اللہ کی مرضی ہے پھر.
ہاں اللہ کی مرضی، پھر ایکسپٹ کریں اس کو. حدیث نمبر 7477. حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت، تم میں سے کوئی ان الفاظ میں دعا نہ کرے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما. وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهُ لَهُ، بلکہ انسان کو چاہیے کہ عزم اور پختگی کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو دعا کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ رکھے، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ دعا مانگنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی مجبور کرنے والا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر تجھے مجبور کر دیا جائے تو یہ کام کرے گا، اور مجبور نہ کیا گیا تو نہیں کرے گا، ایسا کچھ نہیں. دوسرا یہ بھی احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ دعا مانگنے والا اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز ظاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو کر دیں، نہیں کرنا تو نہ کریں. اگر کوئی آپ سے آ کے کہے یہی بات، آپ چاہیں تو کر لیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں، تو یہ کیا تعلق ظاہر کرے گا؟ جس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس کو ایسے بات نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ نہیں تو کرنا ہے. اسی طرح بے ادبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ اختیار کرنا، استعمال کرنا، گویا یہ کہنا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نہ کر سکے، ہرگز نہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہم بڑی سے بڑی جتنی بڑی کوئی چیز مانگ سکیں وہ بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں دینا، لیکن ہم نہیں مانگتے. کس ڈر سے نہیں مانگتے؟ یہ نہیں ہو سکے گا، پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں. ایسی دعا کیوں مانگتے جو ہو ہی نہیں سکتی؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے نہیں رکھی، لیکن پیغمبروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دعا مانگ کر کبھی لم اکن بدعائک ربی شقیہ. تو دعا کرتے وقت مشیت الہی پر بات نہ رکھیں، بلکہ پورے عزم اور ارادے سے دعا کریں، پختگی سے سوال کریں. ایک اور سوال ہے، کیا دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اسے منع کیا گیا. اگر کوئی دعا کرے تو آمین کہنا چاہیے جواب میں. وہ بس کہتا نا، یا اللہ تو مجھے صحت دے، تو سننے والا کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ. نہیں، آمین، اے اللہ واقعی دے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابو حفص عمرو حدثنا الاوزاعی حدثنی ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبت ابن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ اہوا خضر فمر بهما عبی بن کعب الانصاری فدعاہ ابن عباس فقالا، کہ عبداللہ بن عباس اور حر بن قیس فزاری رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف کر رہے تھے خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا وہ خضر ہی تھے. اتنے میں عبی ابن کعب کا وہاں سے گزر ہوا رضی اللہ عنہ، تو ابن عباس نے انہیں بلا لیا اور کہا، انی تماری تو انا و صاحبی حاضہ، میں اور میرا ساتھی شک میں مبتلا ہیں یا آپس میں تکرار کر رہے ہیں، فی صاحب موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے، الذی سأل السبیل الی لقیہ، کہ جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا، هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث سنی ہے، قال نعم، تو بھئی ابن کعب نے کیا کہا، جی ہاں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، بینا موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک فقال موسیٰ لا فاوحی الی موسیٰ بلا عبدنا خضر، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے، فی ملأ من بنی اسرائیل، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، پھر ان پر وحی نازل ہوئی، کیوں نہیں بلکہ ہمارا بندہ خضر جو ہے، یا خضر جو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، یہ مطلب تھا، فسأل موسیٰ السبیلہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا، الی لقیہ، ان کی ملاقات کا، فجعل اللہ له الحوت آیتن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مچھلی کو نشان قرار دیا، وقیل له اذا فقدت الحوت فرجع فانک ستلقاہ، ان سے کہا گیا جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، وہیں ان سے ملاقات ہوگی، فکان موسیٰ یتبع اثر الحوت فی البحر، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھلی کا نشان تلاش کرتے رہے کہ کہاں ہم نے مچھلی کھوئی تھی، فقال فتا موسیٰ لموسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کیا دیکھا تم نے جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے مجھے بھلوا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہے جو ہم چاہتے تھے، تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹے، فوجدا خضرا وکان من شأنہما ما قص اللہ، بس انہوں نے کیا کیا، وہاں خضر علیہ السلام کو پا لیا، ان دونوں کا وہ قصہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ سورۃ الکہف میں آتا ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان یا یوشع علیہ السلام نے کیا کہا، کیا تم نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو وہاں میں مچھلی کو بھول گیا، دراصل شیطان نے مجھے بلوا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، مچھلی نے سمندر میں عجیب طرح اپنا رستہ بنا لیا تھا، موسیٰ نے کہا یہی تو ہے جو ہم چاہتے تھے، تو دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹے۔ تو اس حدیث میں بھی کئی سیکھنے کی باتیں ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ایک پرتاثیر باس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کو اللہ نے ناپسند کیا، ساری باتیں اچھی تھیں، ایک ٹھیک نہیں تھی، اسی پہ پکڑ ہو گئی۔ تو انسان اگر نیکی کا کوئی بہت بڑا بھی کام کر لینا، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر حسن خاتمہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب اپنی قوم کو باس کر رہے تھے تو وہ اتنا پرتاثیر تھا کہ حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اور لوگ رونے لگ گئے، تو ایک شخص بڑا ہی متاثر ہوا، تو اس نے اٹھ کے سوال کر لیا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کر دیتے کہ واللہ عالم، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا کیونکہ ان کے علم میں تو نہیں تھا۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ خضر علیہ السلام ایسے بندے ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے زیادہ علم والے کے پاس جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا۔ اور اس واقعے کی تفصیل ہے کہ کس طرح وہ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کشتی کو سوراخ کیا، معصوم بچے کو مار ڈالا، اور اجرت کے بغیر گرتی دیوار کو سہارا دیا۔ اس واقعے میں بھی موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، خضر علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ کی مشیت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے تابع نہیں تھی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بھرپور کوشش کے باوجود نبھا نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کا اور بھی مظاہرہ دیکھتے۔ اس حدیث سے جو خاص باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو خود اللہ العلیم ہے۔ دوسرا یہ کہ جب پتہ چل جائے کہ ہم سے زیادہ کسی اور کے پاس نالج ہے تو اس کے پاس جا کر سیکھنا چاہیے، حصول علم کے لیے نکلنا چاہیے، مشقت برداشت کرنی چاہیے۔ اس میں علم اور طلب علم کے لیے سفر کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب اس دور میں تو لوگوں نے گھر میں ہی سیکھنے کا سلسلہ جاری کر لیا ہے, ورک فرام ہوم اور آن لائن کورسز, ٹھیک ہے وہ بھی نہ ہونے سے بہتر ہے, لیکن علم کے لیے جب انسان نکلتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, پھر اس علم کی قدر بھی اور طرح ہوتی ہے. جو ایزی منی ہوتی ہے, جو ایزی علم ہوتا ہے, وہ اسی طرح جیسے آتا ہے ویسے نکل بھی جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ طلب علم کا جو رحلہ, اس کو رحلہ کہتے ہیں, رحلہ ٹرپ کو کہتے ہیں, یعنی حصول علم کے لیے جو سفر کرنا ہوتا ہے, یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے, پسندیدہ طریقہ, اور اس میں بڑی برکت ہے. صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا. آپ نے پڑھی ہوگی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح کبار صحابہ کے دروازوں پر جا کر دوپہر گزارتے کہ جب وہ نکلے تو وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں, ان سے پوچھ سکیں. اسی طرح جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کی خاطر ایک مہینے کا سفر کیا, اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو انسان کو کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہونا چاہیے, اسے کہیں نہیں یہ کہنا چاہیے کہ اب کافی ہو گیا, بہت سیکھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک علم کا سیکھنے والا اور ایک دنیا کا چاہنے والا, اور موت تک علم حاصل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. امام احمد کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر میں داخل ہو جاؤں, یعنی فوت ہونے تک. سلف صالحین میں سے کچھ لوگ بازار جاتے تو ان کے ہاتھ میں قلم دوات ہوتی, حالانکہ وہ عمر میں بہت بڑے ہوتے, اور ان سے کہا جاتا آپ ہمیشہ سیاہی اٹھا کے پھرتے ہیں. اس زمانے میں پین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا, فاؤنٹن پین, دوات ہاتھ میں اٹھانی پڑتی, سب کو پتہ چل جاتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ میں قبر تک یہی عمل جاری رکھوں گا. ابن عبدالبر کہتے ہیں جو شخص علم کو حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو یہ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ہے, کیونکہ یہ ایک عظیم اطاعت والے کام پر فوت ہوا. ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے علم کا اعتراف کر لینا چاہیے. بعض لوگ یہ نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, اور اسی طرح اپنے علم پر غرور بھی نہیں ہونا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
استاذہ جی, یہ بھی جو آپ نے بات کی کہ علم کے لیے سفر بہت ضروری ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ آنے جانے میں جو انسان مشقت برداشت کرتا ہے اس کا بہت اجر ہے. پھر اسی طرح سے ایک دینی اسکالر سے جب آپ ملنے کے لیے, ان سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ بہت ساری کتابیں پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ کچھ دیر کی جو وہ علم کی مجلس مل جائے.
زیادہ ہوتی ہے نہیں, کیونکہ کتاب پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ذہن بھٹک جاتا ہے, کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اکیلے میں. مجلس کا ایک اپنا اثر ہے,
پھر مجلس کی رحمتیں, اس کی برکتیں, پھر فرشتوں کی دعائیں, اور اتنا کچھ ملتا ہے وہ جو گھر میں بیٹھ کر آن لائن یہ سب کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی مجلسوں میں بٹھائے رکھے.
اچھے اچھے علماء کی مجلسوں میں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني یونس عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ننزل غدا انشاء اللہ بخیف بنی کنانۃ حیث تقاسموا علی الکفر یرید المحصبۃ, ہم انشاءاللہ کل خیف بنو کنانا میں قیام کریں گے, جہاں ایک زمانے میں کفار نے کفر پر قائم رہنے کے لیے آپس میں قسمیں کھائی تھی. اور خیف بنو کنانا سے مراد وادی محصب ہے. وادی محصب جو ہے مکہ مکرمہ اور منا کے درمیان واقع ہے. وہاں قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کرنے کی قسمیں کھائی تھی. ان کا ایک باہمی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم بنی ہاشم سے نہ خرید و فروخت کریں گے, نہ شادی بیاہ کریں گے, نہ ان کے ساتھ رہیں گے, نہ لین دین کریں گے, سب آؤٹ کاسٹ ہیں, یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں. اور انہوں نے یہ بائیکاٹ لکھ کر کہاں لٹکا دیا, معاہدہ بیت اللہ میں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن حج میں ان سے فرمایا, کل ہم خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے, اور خیف وادی کو کہتے ہیں, اور اس کو وادی محصب بھی کہا جاتا ہے, اور یہ مکہ کی شروعات میں ہے. آج کل اس جگہ کا نام قصرت ثقاف ہے. یہاں کیوں اترے تھے؟ تاکہ آپ کو مکہ سے نکلنے میں آسانی رہے. یہ کوئی مشروع سنت نہیں ہے, جو جہاں چاہے اتر جائے, جہاں چاہے پڑاؤ ڈالے, جو چاہے نہ بھی اترے تو کوئی حرج نہیں, حج ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف رکھا. یہ مقصد امام بخاری کا حدیث لانے کا کہ انشاءاللہ ہم اتریں گے, اللہ نے چاہا تو ہم پڑاؤ کریں گے, ہم جا تو رہے ہیں لیکن اللہ چاہے گا تو کام ہوگا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر قال, عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, حاصر النبي صلی اللہ علیہ وسلم اهل الطائف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا, ولم يفتحها, لیکن ابھی فتح نہیں کیا تھا, فقال انا قافلون غدا انشاء اللہ، آپ نے فرمایا ہم انشاءاللہ کل مدینہ واپس چلے جائیں گے. فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہم فتح کے بغیر ہی لوٹ جائیں گے. قال فغدوا علی القتال، آپ نے فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر کل صبح لڑائی شروع کرو. فغدوا فاصابتهم جراحات، صبح انہوں نے جنگ کی تو بہت زخمی ہو گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قافلون غدا انشاء اللہ، جب لوگوں کو زخمی دیکھا آپ نے تو فرمایا کہ ہم کل انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. فکأن ذلك اعجبهم، تو یہ بات ان کو بڑی اچھی لگی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. بعض وقت بچوں کو ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس پہ نہیں چڑھو گر جاؤ گے، وہ کہتا نہیں میں چڑھوں گا، اچھا چڑھو، پھر وہ گرتا ہے تو پھر کہتا اب نہیں چڑھوں گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر شفیق تھے، آپ ان کو تکلیف سے بچانا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے اہل طائف کا محاصرہ کیا. اہل طائف بڑے نشانہ باز اور تیر انداز تھے، اس لیے ان کے قلعے کو فتح کرنا ایک مشکل کام تھا، تو لہٰذا لمبا عرصہ وہاں ٹھہرنے کی ضرورت تھی. تو آپ نے مسلمانوں پر شفقت کی کہ چل کل واپس چلتے ہیں، لیکن ان کو یہ پروگرام پسند نہ آیا اور انہوں نے فتح کرنے کا عزم کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے عزم کو اللہ کی مشیت پہ چھوڑا، لہٰذا آپ نے ان کی بات مان لی. اس میں تھے کہ آپ میں فلیکسیبلٹی کتنی تھی، آپ ایک نصیحت کرتے تھے پیچھے نہیں پڑتے تھے، میں نے کہہ نہیں دیا کہ تم نے چلنا پھر کیوں مانگ رہے ہو، یہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے نہیں جاتے. لیکن جب اگلے دن وہ تبدیلی آ گئی ان میں تو آپ مسکرا دیا، آپ نے یہ بھی نہیں تانا نہیں دیا میں نے کل کہا نہیں تھا، ہم تو یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ اچھا اخلاق نہیں ہوتا کہ کسی کی غلطی کو یاد کرا کے اس کو شرمندہ کرنا کہ تم ایسے اور ویسے ہو. تغافل، اگنور، چشم پوشی، آپ کو پتا ہے کہ دوسرے کے اندر کمزوری ہے، غلطی ہے، اس کا فیصلہ غلط ہے، لیکن اب اس کو بار بار دہرا کے اسے دکھ نہ دیں. تو یہاں امام بخاری اللہ کی مشیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی مشیت کسی کے محتاج نہیں. ہمیں بھی اپنے سارے معاملات اور پروگرام اللہ کی مشیت سے وابستہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والے تھے، نرم تھے اور ان کی بہتری کی بہت خواہش رکھتے تھے. دوسرا یہ کہ دشمن کا محاصرہ کرنا اور ان پہ زندگی تنگ کرنا جائز ہے، اور امیر کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اسے مسلمانوں کے لیے شر ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں صحابہ کو زخم کیوں لگے، کیونکہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. اس کا مطلب انہوں نے مخالفت کی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مزید اپنی خواہش ظاہر کی، آپ نے ایکسیپٹ کر لی. صریح مخالفت بھی نہیں تھی لیکن آپ کی بات کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. پچھلے دنوں کلپ میں دیکھ رہی تھی، ویڈیو کلپ، اس میں کسی نے بات کی ہوئی تھی کہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے سو یا کتنے ہزار کامیاب لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا گیا، اور پھر ان میں سے پتہ نہیں شاید 29 لوگوں کا سلیکشن کیا گیا جن سب میں ایک ہی بات کامن تھی، سب کامیاب، جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب لوگ ہیں، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے والدین کی بات رد نہیں کی، بڑوں کی بات مانی. یعنی ماں باپ ایک تجربے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور بعض اوقات ان کا علم بھی ہم سے زیادہ ہوتا ہے. اور اب بھی آپ مشاہدے میں دیکھیں کہ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو والدین کی بات مانتے ہیں. لیکن ہمارا تو اب عام ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، دنیا بدل چکی ہے، اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا. تو یہ تو والدین کے ساتھ کی بات ہے جو لوگوں نے تجربے اور ایکسپیریمنٹ اور ریسرچز کے ساتھ کچھ ثابت کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کسی سنت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. ہر کام میں، صرف نماز روزی کی حد تک نہیں، ہر کام میں سنت کو آگے رکھ. سورۃ الحجرات پڑھی آپ نے، کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو. تو یہی لینے کا ایک انداز ہوتا ہے، خیر اسی کے حصے میں آتی ہے جو لینا چاہتا ہے، اور اس کے لینے کے لیے پھر ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ ادب آداب نہیں تو آپ نہیں لے سکتے.
استاذہ جی، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے ایز اے لیڈر اینڈ ایز اے ٹیچر کہ کچھ چیزیں ہم ایکسپیرینس سے ہی سیکھتے ہیں، تو سم ٹائمز ہم بالکل اسٹرکٹلی منع کر دیتے ہیں یا فالو نہیں کرنے دیتے، تو کچھ چیزیں اوور دا ٹائم، اوور دا ایکسپیرینس ہی انسان سیکھتا ہے.
جی ہاں، اس سے پتا چلتا ہے کہ طالب علموں کو رعایت بھی دے دینی چاہیے. بعض اوقات آپ کو اپنے تجربے سے پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن ان کو ایکسپیرینس کرنے دینا چاہیے اگر بہت بڑا اس میں نقصان نہیں.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. استاذہ، پچھلے دنوں میں ایک میسج پڑھ رہی تھی، اسے شیئر کیا تھا ابھی، جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے، اب تو سمجھتی ہوں سفر ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، خصوصاً اگر ایک ہی شہر میں ہم نے سفر کے لیے جانا ہو علم حاصل کرنے کے لیے. اس میں وہ بتا رہے تھے میسج میں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، وہ احادیث ضعیفہ شاید اس میں تھا، مجھے اب سے یاد نہیں
جی.
اور اس کی جلد ایک اور محدث تھے جن کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے دی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس مسودے کو دیکھا تو وہ ایک ایسے صفحوں پہ تحریر تھا جو جیسے چاول خریدنے کے لیے ہم پیکٹ لیتے ہیں یا چیز جس میں خرید کے لاتے ہیں، ان سارے کاغذوں کو، خاکی کاغذوں کو انہوں نے کھول کر اس کے اوراق بنا کر اور اس کے اوپر دھاگے سے لکیر لگا کر اس کے اوپر وہ مسودہ تیار کیا ہوا تھا. اور اسی طرح اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو محدث حماد تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک کتاب خریدنے کے لیے دو اونٹ بیچتے تھے اور ایک کتاب کے آدھا آدھا کر لیتے تھے، سو لوگ ایک کتاب آدھے حصے کو پڑھتے تھے، سو لوگ یا ایک حصے کو پڑھتے تھے باری باری، اس طرح سے ہم علم حاصل کرتے تھے.
کتنی مشقتیں تھیں لیکن طلب تھی نا.
یہ استاذہ تھوڑی سی آپ سے گائیڈنس چاہیے تھی، میں بھی بتایا رحلہ، تو رحلہ جو ہے وہ دین کے علم کے لیے جو سفر ہے. تو آج کل جو ہم اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں دنیاوی ان کے لیے، اس لیے کہ ہم شاید سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا جو آئی ٹی کا یا جو سائنس کا اتنا علم نہیں ہے، تو ہمارے بچے جو باہر جا رہے ہیں فزکس پڑھ رہے ہیں میڈیسن پڑھ رہے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کی کیا گائیڈنس ہے؟
پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ بہت سے بچے ماں باپ سے دور جاتے ہیں، بیس لائن ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نئے ماحول سے متاثر ہو کر اپنا دین ایمان سب کچھ کھو دیتے ہیں. تو یہ ایمان بچانا ضروری ہے، اس کے مطابق دیکھ لیجئے کہ کیا صورت حال ہے، اور کچھ بھی سیکھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.